मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले माला से, हसन फकीर का जन्नत में बेस्तरा होगा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن سخن کہتے ہیں شاعری کو شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا حسن کے دیوان ذوق نعت سے ترتیب وار اشعار بھی سن رہے ہیں طرز میں بھی آپ کو سنائے جا رہے ہیں ذوق نعت یہ نعتیہ کتاب ہے اور آج ہم اس کتاب کے آٹھویں کلام سے اپنا پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور اس پورے کلام کی کچھ وضاحت آج آپ سنیں گے آج جو کلام ہے پیش نظر وہ ہے کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا آئیے آپ کو پہلے کچھ اشعار طرز میں سناتے ہیں آپ توجہ سے سنیے سمجھ نہ آئے پھر بھی جھومتے رہیے نعت رسول پاک بھی ہے مدینہ کی شان میں کچھ اشعار ہیں بلکہ آغاز ہی شان مدینہ کے شعر سے ہو رہا ہے اس میں کچھ دعائیں بھی ہیں انشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام آپ کو مزہ بھی آئے گا اور بڑا زبردست اس میں آپ نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا ہے آئیے پہلے اس کو کچھ طرز میں سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت تعال اللہ شوکت تیرے نام پاک کی آقا کہ اب تک عرش اعلیٰ کو ہے سکتا تیری حیبت کا وکیل اپنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے نہ کیوں کر پھر رہائی میری منشا ہو عدالت کا بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں کمر بندھنا دیارے طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا نہ کر رسوائے محشر واسطہ محبوب کا یا رب یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہے مدینے میں ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دست حاجت کا ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دست حاجت کا شب اسرا تیرے جلووں نے کچھ ایسا سماں باندھا کہ اب تک عرش اعظم منتظر ہے تیری رخصت کا کہ اب تک عرش اعظم منتظر ہے تیری رخصت کا.
آئیے اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے 8 شعر اس کلام سے طرز میں سماعت کیے. آئیے ان کی کچھ وضاحت بھی سنتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان لفظوں میں آپ کی اسکرین پر بھی نظر آئے, اور ساتھ ہی ساتھ ان اشعار کو جو آپ نے طرز میں سنے وہ بھی اسکرین پر دیکھیں گے. بعض اوقات لفظ آپ سن کچھ رہے ہوتے ہیں, ذہن میں کچھ اور بن رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اور وہ واضح ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اسکرین پر اشعار بھی دکھائے جائیں. پہلا شعر ہے, اس کا مطلع ہے, کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا, کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا. نزہت کہتے ہیں خوبصورتی, صفائی, ستھرائی اور بیوٹی. مدینے کی بیوٹی کی بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کیا بیان کروں اے زاہد. زاہد کہتے ہیں دنیا سے جو کنارہ کش ہو چکا ہو, تاریک الدنیا جو ہو چکا ہو اسے زاہد کہتے ہیں. تو جو دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہو, تاریک ہو چکا ہو, اسے دنیا کی بیوٹی اور دنیا کی خوبصورتی سے کوئی سروکار ایز سچ نہیں ہوتا, لیکن مدینے کی محبت اور مدینے کی بیوٹی پر فدا ہونا یہ کوئی دنیا کی بیوٹی یا دنیا کی محبت میں داخل نہیں ہے نا. اس لیے زاہد کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے تو تارک ہو جانا لیکن مدینے سے دور نہ ہونا, بلکہ آؤ میں تمہیں مدینے کی شان بتاؤں کہ مدینے کی بیوٹی کیسی ہے, مدینے کی شان کیسی ہے, مدینے کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے, نزہت طیبہ کا کیا مقام ہے. کہہ رہے ہیں کہوں کیا حال, کیا حال بتاؤں زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا, کہ ہے خلد بری. خلد مانے جنت, بری یعنی جنت کا بھی سب سے اعلیٰ طبقہ, اوپر والا طبقہ, چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا. میری جنت کیا ہے؟ مدینہ ہے, اور میری جنت مدینہ پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے. تو مدینہ کی پھر میں کیا شان بیان کروں؟ تو مدینہ جو ہے مدینہ والے کے صدقے جنت جنت بنی ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک سے جو بنا ہے بنا ہے, جس کو جو مقام ملا ہے یہیں سے ملا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میری جنت, میرے مدینے کا چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے وہ خلد بری ہے. اور اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے مدینے میں ایک ٹکڑا ہے جو جنت کا اعلیٰ طبقہ ہے, جیسے کہ وہ جسے روضۃ الجنہ بھی کہتے ہیں, وہ مبارک حصہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور مبارک گھر کے بیچ کا ٹکڑا ہے, اس کو آپ نے خود روضۃ الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا, جنت کی کیاری فرمایا. تو گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ مدینے کا ایک حصہ جو ہے, مدینے کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہ شان ہے مدینے کی کہ مدینے میں جنت کے حصے پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ, ایسا دنیا میں کوئی خطہ نہیں کہ جو جنت کا ٹکڑا کہلائے, لیکن مدینے میں وہ کیاری ہے جسے روضۃ الجنہ اور جنت کا ٹکڑا کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ بعض اشعار کی مختلف طرح وضاحت بھی کی جا سکتی ہے, ایک شعر کے کئی مفہوم بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بات سننے والوں کو سمجھنی چاہیے کہ ظاہر ہے یہ لکھنے والے حضرات تو صاحب مزار ہو گئے, ورنہ تو ہم ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ شعر کس مفہوم میں لکھا, کس کرائٹیریا میں لکھا. تو اب تو یہ ہے کہ بندہ خود سمجھنے کی کوشش کرے. اسی لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو شاعر کی حقیقی مراد ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں, بلکہ شعر سے ہمیں جو کچھ مفہوم سمجھ آ رہا ہے اور ہمارا ادنا سا ذہن جو سمجھ رہا ہے وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو علماء نے سمجھا, جو بیان کیا, اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ ہو سکتا ہے شاعر کی اس سے اور بھی کچھ مراد ہو, اور بعض ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں کہ جن سے کئی چیزیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں, کئی معنی کئی مفہوم ان میں پائے جا سکتے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں, تعال اللہ شوکت تیرے نام پاک کی آقا, تعال اللہ شوکت تیرے نام پاک کی آقا, کہ اب تک عرش اعلیٰ کو ہے سکتا تیری ہیبت کا. تعال اللہ یہ تعجب کا ایک لفظ ہے, حیرانی کا, اور اللہ پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے, جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ آپ نے کیا خوب بات کی, تو یہ جیسے سبحان اللہ ایک تعجب کا لفظ ہے, تعریف کا لفظ ہے, اسی طرح تعال اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی شان عطا کی ہے. تعال اللہ شوکت، شوکت کہتے ہیں عزت کو، کس کی عزت؟ آقا کے نام پاک کی عزت، تعال اللہ شوکت، تیرے نام پاک کی آقا، کیا ہوا کہ اب تک عرش اعلیٰ کو ہے سکتا تیری حیبت کا، وہ جب آپ معراج کو تشریف لے کر گئے تھے، عرش اعلیٰ نے آپ کی آمد کا دبدبہ سنا تھا اور آپ کے نام کی حیبت اور خوف جو تھا وہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، تو اب تک اس کے دل میں آپ کی حیبت کا سکتہ پڑا ہوا ہے، سکتہ کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، تو گویا عرش اعلیٰ بھی آپ کے نام پاک کی حیبت سے سکتے میں ہے اور اب تک ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے جلال کی کیا بات ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وکیل اپنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے، وکیل اپنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے، نہ کیوں کر پھر رہائی میری منشا ہو عدالت کا۔ وکیل ایک تو اسے کہتے ہیں جو ایل ایل بی کر کے لائر بنتے ہیں اور مجرموں کا جو ہے وہ کیس لڑتے ہیں، لیکن یہاں پر وکیل سے مراد ہے حامی، حامی، نگہبان، مددگار، وہ وکیل جو عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کسی مجرم کو ڈیفینڈ کرتا ہے، نارملی وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملزم نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کی طرف سے اس کے بہاف پہ وہ کیس لڑتا ہے اور اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو وکیل ہیں، ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی یہ شان ہے، وہ بھی ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں جو جج کے سامنے وکیل ہوتا ہے، یہاں وکیل سے مراد نگہبان ہے، مددگار ہے، عربی کا یہ لفظ ہے وکیل، تو یہ وہ وکیل ہیں کہ جو قیامت کے دن گویا یوں کہیں گے زبان حال سے کہ مالک میرے غلاموں نے جرم کیا ہے، جرم تو ان سے ہو گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے میں سفارش کرتا ہوں، یہ شرمندہ ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت اور شفاعت انشاءاللہ وہاں کام آئے گی۔ کہہ رہے تو ہم نے احمد مختار کو اپنا وکیل بنایا ہے، ہمارے وہ وکیل ہیں، ہمارے وہ مددگار ہیں، احمد مختار یعنی وہ آقا جو اختیار والے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس میں صفاتی بھی ہے مختار، تو آپ اختیار والے آقا ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے وکیل ہمیں مل گئے، ایسے حامی اور ناصر ہمیں مل گئے، نہ کیوں کر پھر رہائی میری منشا ہو عدالت کا۔ منشا کہتے ہیں چاہت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں جو عدالت لگے گی قیامت کے دن، جب آقا دو جہاں احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا وکیل ہو، تو پھر کیوں نہ رب تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا منشا یہ ہو، چاہت یہ ہو کہ اس کو رہائی عطا کر دی جائے، کیونکہ آقا اتنے عظیم ہے، وکیل اتنا کمال کا ہے، تو جو یہ مجرم ہے وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ، وکالت پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں بڑی پیاری بات، بڑا زبردست ایمان اور بڑا پیارا عقیدہ جو ہونا چاہیے ایمان والوں کا، کہ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ اللہ اکبر، اس شعر میں بڑی پیاری بات، ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ اسی کو بلاتے ہیں جس کی تقدیر بنانا، جس کی بگڑی کو بنانا مقصود ہوتا ہے، بگڑی کہتے ہیں برے حال کو، بگڑے ہوئے حال کو، بگڑی ہوئی قسمت کو، کہتے ہیں میری بگڑی یعنی میری بگڑی قسمت، تو آقا بنانا چاہتے ہیں، جس کی تقدیر سنوارنا چاہتے ہیں رب کی عطا سے، اسی کو مدینے کا بلاوا ملتا ہے، گویا مدینے کا بلاوا ملنا ہی قسمت کا کھلنا ہے، ابھی مدینے پہنچا نہیں ہے، مدینے کا بلاوا ملنا ہی گویا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ جس آقا نے بلا لیا ہے اب وہ بگڑی بھی ضرور بنائیں گے۔ کمر بندھنا، یہ بھی محاورہ ہے، کمر باندھ لینا، کمر بندھنا، یعنی کہ جب بندہ کسی جگہ کی تیاری کرتا ہے تو کمر کو کس لیتا ہے، کمر باندھ لیتا ہے، بیک پیک کر لیتا ہے، تیاری کر لیتا ہے، تو کمر باندھنا یا کمر بندھنا یہ محاورتن ہے، گویا یہ کہ مدینے کے لیے تیاری کرنا اور بلاوے کا آ جانا ہی قسمت کے کھلنے کی دلیل ہے، مدینے پہنچ کر تو پھر قسمت کی معراج ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا شعر ہے، اور ایمان کی بات ہے کہ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ سبحان اللہ، اگلے شعر میں کہتے ہیں، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ طلعت کہتے ہیں چمک دمک کو، اور عرب کے چاند سے مراد یہاں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یقیناً اسلام تو موجود تھا، سارے ہی انبیاء اسلام کی دعوت دینے اور اسلام کو منوانے کے لیے تشریف لاتے رہے، لیکن گویا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کا وجود مسعود ظاہری طور پر اس جہاں میں تشریف نہیں لایا تھا، اس وقت جہالت کا دور دورہ تھا اور جو ماحول تھا وہ بڑا خوف زدہ تھا، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 12 ربیع الاول کو آنکھیں کھولیں اور اس جہاں میں تشریف لائے، آپ کا ظہور پاک ہوا، تو آپ کی آنکھ نہیں کھلی، گویا اسلام کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ آپ ہی تو اسلام کا ایک چہرہ تھے، اسلام کا عظیم وجود آپ کے ذریعے اس کائنات کو دیکھنے کو ملا۔ تو کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھ نہیں کھلی، کھلی اسلام کی آنکھیں، کیا ہوا؟ ہوا سارا جہاں روشن، سارا جہاں روشن ہونا شروع ہو گیا آپ کے کردار کی روشنی سے، آپ کے چہرے کی روشنی سے، آپ کے عمل کی روشنی سے، آپ کی تعلیمات کی روشنی سے، ہوا سارا جہاں روشن، اسلام کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ کہہ رہے ہیں اے میرے عرب کے چاند، میں آپ کے قربان، میں آپ کے صدقے، عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، کیا ہی کہنا، یعنی یہ تعریف کا لفظ ہے، کیا ہی کہنا، مطلب میں کیا کہوں آپ کی روشنی اور آپ کی چمک دمک کے، کہ آپ کے چہرے کی اور آپ کے کردار کی اور آپ کے عمل کی وہ روشنی ہے کہ سارا جہاں روشن ہوا، آپ کے ذریعے اسلام کی آنکھیں کھل گئیں اور سارا جہاں جو ہے وہ اسلام کے نور سے منور ہونے لگا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں نہ کر رسوائے محشر واسطہ محبوب کا یارب، نہ کر رسوائے محشر واسطہ محبوب کا یارب، یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعائیہ شعر ہے، مناجات کے ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کمال ہے کہ ایک ہی کلام میں مدینے کی شان میں بھی اشعار ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی اشعار ہوں، پھر مناجات کے بھی اشعار ہوں اور پیارے نبی سے فریادیں بھی ہوں، ایک ہی کلام میں یہ پورا گلدستہ مل جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو مناجات کے طور پر عرض کر رہے ہیں مالک نہ کر رسوائے محشر، رسوائے محشر یعنی محشر میں مجھے ذلیل و خوار نہ فرمانا، کس کا واسطہ؟ محبوب کا واسطہ، اے میرے مالک محبوب کا واسطہ ہے کہ مجھے محشر میں رسوا نہ فرمانا، کیوں؟ یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا، تیری رحمت کا بڑا شہرہ سنا ہے، تیری رحمت کا بڑا نام سنا ہے اور تیری رحمت سے کوئی مایوسی نہیں ہے، بڑی رحمت تیری مشہور ہے، اپنی رحمت کے بارے میں خود فرمایا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت کے کیا کہنے، اتنا شہرہ ہے اس کی رحمت کا، تو پھر بندہ کیوں اس سے مایوس ہو؟ تو اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہی نہیں ہے، اللہ پاک محبوب کے صدقے ضرور کرم فرماتا ہے۔ پھر مدینے کی تعریف میں اگلا شعر ہے، کہتے ہیں مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہیں مدینے میں، مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہیں مدینے میں، ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دست حاجت کا۔ بڑی پیاری بات ہے، مدینے میں واقعی ایسا ہوتا ہے، دست حاجت کہتے ہیں مانگنے والے کے ہاتھ کو، دست مانے ہاتھ، ہجوم جود یعنی پیارے نبی کی سخاوت کی تیزی، سخاوت کی زیادتی، بہت زیادہ عطائیں، اسے کہتے ہیں ہجوم جود۔ بندہ ہاتھ اسی وقت پھیلاتا ہے جب تنگی ہوتی ہے، جب اسے مل نہیں رہا ہوتا، لیکن جب مل ہی رہا ہو تو ہاتھ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، اس کو تو ویسے ہی مل رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مدینے میں تو مرادیں مانگنے سے پہلے ملا کرتی ہیں، بندہ مانگتا نہیں اس سے پہلے مل جاتا ہے، اتنی زیادہ عطائیں ہیں مدینے میں، اتنی جھولیاں بھری جا رہی ہیں کہ دست حاجت بڑھ نہیں پاتا، دست حاجت کو ہجوم جود نے روکا ہوا ہے، عطاؤں کی زیادتی نے دست حاجت کو روکا ہوا ہے کہ بڑھنا نہیں، تیرے بڑھنے سے پہلے عطا کر دیا جائے، ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دست حاجت کا، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں شب اسرا تیرے جلووں نے کچھ ایسا سما باندھا، شب اسرا تیرے جلووں نے کچھ ایسا سما باندھا کہ اب تک عرش اعظم منتظر ہے تیری رخصت کا۔ اب یہ دوبارہ آقا کی شان میں یہ شعر ہے، پہلے مدینے کی شان میں تھا، اس سے پہلے مناجات کا شعر تھا۔ آپ ورسٹیلیٹی دیکھیے اس کلام کی کہ کس قدر مختلف مختلف اشعار اس کلام میں آپ کو سننے کو مل رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے نبی، معراج کی رات آپ تو جلوہ دکھا کر عرش کو تشریف لے گئے، آپ تو تشریف لے گئے، آگے آپ نے سیر فرمانی تھی، پھر دنیا میں واپس آنا تھا، لیکن عرش اعظم نے آپ کے جلوے ایسے دیکھے کہ آج تک ان جلووں میں گم ہے، تو گویا کہ جیسے جس کسی کے پاس کوئی آئے اور ابھی تک نہ گیا ہو، تو وہ منتظر رخصت ہوتا ہے کہ کب جائیں گے، آپ کا جانا ابھی ہوا نہیں ہے، تو گویا آپ کے جلووں میں وہ ایسا گم ہے کہ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ ابھی تک وہاں موجود ہیں اور تشریف لے کے نہیں گئے۔ تو یہ منتظر رخصت مراد یہاں پر یہی ہے کہ آپ کے جلووں میں وہ گم ہے کہ وہ اس کو یوں ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی تک آپ کا یہاں سے جانا نہیں ہوا، جیسے کوئی پیارا محبوب، کوئی پیارے حسین چہرے والا جلوہ دکھا کر چلا جاتا ہے لیکن بندے کے خیالات میں اس کا چہرہ رہ جاتا ہے، وہ انہیں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی شان کا بیان یہاں پہ کر رہے ہیں۔ مزید آئیے کچھ اشعار آپ کو اس کلام کے طرز میں سناتے ہیں، اب پھر انشاءاللہ کچھ ان کی وضاحت اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں، یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں، کنارہ ایک ہے بحر ندامت بحر رحمت کا، غنی ہے دل بھرا کونین سے دامن، غنی ہے دل بھرا ہے نعمت کونین سے دامن، گدا ہوں میں فقیر آستانِ خود بدولت کا، گدا ہوں میں فقیر آستانِ خود بدولت کا، خزانِ غم سے رکھنا دور مجھ کو اس کے صدقے میں، خزانِ غم سے رکھنا دور مجھ کو اس کے صدقے میں، جو گل ہے باغباں ہے عطر تیرے باغ صنعت کا، جو گل ہے باغباں ہے عطر تیرے باغ صنعت کا، الہی باد مردن پر دہائے حائل اٹھ جائیں، اجالا میرے مرقد میں ہو ان کی شمعِ تربت کا، سنا ہے روزِ محشر آپ ہی کا، منہ تکیں گے سب یہاں پورا ہوا مطلب دلِ مشتاق رویت کا، وجودِ پاک باعث خلقتِ مخلوق کا ٹھہرا، وجودِ پاک باعث خلقتِ مخلوق کا ٹھہرا، تمہاری شان وحدت سے ہوا اظہار کثرت کا، تمہاری شان وحدت سے ہوا اظہار کثرت کا، ہمیں بھی یاد رکھنا ساکنان کوچہ جانا، ہمیں بھی یاد رکھنا ساکنان کوچہ جانا، سلام شوق پہنچے بے کسان دشت غربت کا، سلام شوق پہنچے بے کسان دشت غربت کا، حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے، حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے، در دولت پہ ایک میلا لگا ہے اہل حاجت کا، در دولت پہ ایک میلا لگا ہے اہل حاجت حاجت کا.
آئیے اب ان آٹھ اشعار کی کچھ مختصر تشریح سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے مزید شعر طرز میں سماعت کیے, آئیے اب ان کی کچھ وضاحت سنتے ہیں. بڑے پیارے اشعار ہیں اور یہ اختتام تک آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم نے کچھ وضاحت سننی ہے. کہہ رہے ہیں, یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں, یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں, کنارہ ایک ہے بحر ندامت بحر رحمت کا. ناظرین اکرام, بڑا خوبصورت شعر ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اس شعر میں ہے لفظ دم میں. دم میں کا مطلب ہوتا ہے دم میں, یعنی فوراً. دم ایک لمحے کو کہتے ہیں, لمحہ بھر میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بحر ندامت, بندہ جب نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے, تو گویا وہ بحر ندامت میں غوطہ زن ہوتا ہے, بحر ندامت میں ڈبکی لگاتا ہے اور وہ نادم ہوتا ہے, اور ادھر نادم ہوتا ہے, ادھر بحر رحمت میں پہنچ جاتا ہے. بحر ندامت اور بحر رحمت کا کنارہ ایک ہی ہے, ادھر نادم ہوا ادھر رحمت نے تھام لیا. ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جاتا ہو. اللہ پاک کی رحمت کی شان کا یہاں پر اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی لاجواب شعر ہے کہ یہاں کے ڈوبتے, ادھر ندامت کے سمندر میں ڈوبنے والے, دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں. ابھرنا یعنی نکلنا. ادھر ندامت کے سمندر میں ڈبکی لگائی اور ادھر رحمت کے سمندر سے باہر نکلے. یہ لمحہ بھر میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کنارہ ایک ہے بحر ندامت بحر رحمت کا. ندامت لاؤ تو صحیح, اللہ کی بارگاہ میں شرم سار ہو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً تھام لیتی ہے. کیونکہ بحر رحمت جو ہے وہ بحر ندامت سے الگ نہیں ہے, ان کا کنارہ ایک ہی ہے. بندہ جب توبہ کرتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الندم توبہ, ندامت توبہ ہے. توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں. بندہ جب ندامت اختیار کرتا ہے, اللہ کی رحمت اسے تھام لیتی ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں, غنی ہے دل بھرا ہے نعمت کونین سے دامن, غنی ہے دل بھرا ہے نعمت کونین سے دامن, گدا ہوں میں فقیر آستانے خود بدولت کا. کہہ رہے میرا دل غنی ہے, غنی یعنی جسے کسی کی ضرورت نہ ہو. میرا دل غنی ہے, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دل کو. نعمت کونین سے میرا دامن بھرا ہے. کونین کہتے ہیں دونوں جہاں, دونوں جہانوں کی نعمتوں سے میرا دامن بھرا ہے, دل بھی غنی ہے, تو پھر مجھے کسی سے مانگنے کی کیوں حاجت ہے؟ اور یہ کیسے ہوا؟ کہہ رہے ہیں گدا ہوں میں فقیر آستانے خود بدولت کا, میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیر کا گدا اور غلام بن گیا ہوں, تو اس وجہ سے میرا دل بھی غنی ہے, میرا دامن بھی نعمت کونین سے بھرا ہوا ہے. نبی کے در کے غلام سے جب غلامی کا رشتہ جوڑا تو یہ میرا حال ہے. اس غلام کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچئے, آستانے خود بدولت یعنی وہ آستانہ کہ جو بڑا دولت مند ہے, جس کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ ہے کہ جسے رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ آستانے خود بدولت ہے, اور اس آستان کے در کے غلام کا میں غلام بن گیا, اس در کے فقیر کا میں گدا بن گیا ہوں, تو پھر میرا دل بھی غنی ہے, میرا دامن بھی نعمت کونین سے بھرا ہوا ہے. الحمدللہ ہم نے اللہ والوں سے رشتہ جوڑا ہے. ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں, مرید ہیں. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جڑے ہوئے ہیں, تو ان کے در سے ہم جڑے, وہ جڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے. تو ہم جب نبی کے در سے جڑے ہوں سے اپنا دامن جوڑ لیتے ہیں, تو پھر ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جاتی ہیں. بڑا پیارا انداز اللہ والوں سے جوڑنے کے حوالے سے شعر میں ملتا ہے. پھر دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے اگلے شعر میں کہتے ہیں, خزانے غم سے رکھنا دور مجھ کو اس کے صدقے میں, جو گل اے باغ باں ہیں عطر تیرے باغ صنعت کا. کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے مالک, میرے پیارے اللہ, مجھے غم کی خزاں سے دور رکھنا. خزاں موسم کو کہتے ہیں جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں اور ایک بے رونقی سی ہوتی ہے باغ میں. تو خزاں ایک محاورتن بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی بے چین ہو, ڈپریشن میں ہو, پریشانی میں ہو, ٹینشن میں ہو, تو گویا اس کی زندگی میں خزاں ہے, پریشانی ہے, جیسے اجڑا ہوا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے مالک, مجھے خزانے غم سے دور رکھنا, غم کی خزاں, غم کے اجاڑ بن سے مجھے دور رکھنا. کس کے صدقے میں؟ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, جو گل اے باغ باں ہے عطر تیرے باغ صنعت کا. گل سے مراد یہاں نبی کی ذات ہے، اور باغباں اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ اے باغباں، باغباں یعنی باغ کو لگانے والا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا تمام انبیاء ہو یا تمام کائنات ہو، سب کو اللہ پاک نے بنایا اور یہ کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، وہ گویا اس باغ کو بنانے والا ہے، اس باغ کا باغباں ہے، تو وہ باغباں جو ہے اس کی صنعت کا جو عطر ہے، عطر جو ہوتا ہے عرق ہوتا ہے، جو بالکل کشید کر کے بڑی محنت کے بعد تھوڑا سا نکلتا ہے، تو یوں کہیے کہ عطر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں سے نکلتا ہے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اس کائنات کا عطر، اس باغ کا عطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو ہے، مبارک ذات ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو گل اے باغ باں ہے، عطر تیرے باغ صنعت کا، تیری کائنات کا جو عطر ہے، میرا گل، میرا نبی، میرا پیارا پیارا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا صدقہ کہ مجھے غم کی خزاں سے دور رکھنا۔ اب جب خزاں کی بات ہوئی تو باغ کی بھی بات ہوئی، باغ کی بات ہوئی تو باغباں کی بات ہوئی، باغ باں کی بات ہوئی تو پھر پھول کی بھی بات ہوئی، پھر عطر کی بھی بات ہوئی کہ عطر بھی پھولوں سے نارملی نکالا جاتا ہے، اور پھر باغ صنعت، یعنی صنعت کہتے ہیں تخلیق کو، کاریگری کو، دنیا اللہ تعالیٰ کی صنعت کا ایک مظہر ہے، اللہ کی بناوٹ کا مظہر ہے، تو یہ اس شعر میں باغ سے، چمن سے، پھول سے تشبیہات دے کر مراد جو ہیں وہ دوسری چیزیں ہیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے خزاں سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، غم سے بچائے۔ اور حضور کون ہے؟ حضور کائنات کی سب سے قیمتی ذات ہیں، سب سے اہم ترین ذات ہیں، یہ اس کا آسان مفہوم ہے۔ پھر اگلے شعر میں بھی مناجات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، الہی باد مردن پردہ ہائے حائل اٹھ جائیں، الہی باد مردن پردہ ہائے حائل اٹھ جائیں، اجالا میرے مرقد میں ہو ان کی شمع تربت کا۔ باد مردن یعنی مرنے کے بعد، پردہ ہائے حائل، حائل کہتے ہیں بیچ میں آئے ہوئے کو، جو بیچ میں آئے ہوئے پردے ہوتے ہیں جو کسی کو دور کر دیتے ہیں، انہیں جو ہے حائل کہتے ہیں، پردہ ہائے حائل یعنی وہ پردے جو بیچ میں آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ پاک وہ پردے اٹھ جائیں مرنے کے بعد، اور کیا ہو، میرے مرقد میں ان کی شمع تربت کا اجالا ہو جائے۔ شمع تربت، تربت کہتے ہیں قبر کو، مرقد بھی کہتے ہیں قبر کو، اس شعر میں دونوں الفاظ ہیں، اور شمع روشنی جس سے کی جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مالک، میری قبر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی روشنی آ جائے، اور ان کے جلووں سے، ان کے مزار پاک کے نور سے میری قبر جو ہے وہ منور ہو جائے۔ تو اے مالک، میرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو پردے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھ جائیں، اور مرنے کے بعد تو میں ان جلووں سے مستفیض ہو سکوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، سنا ہے روز محشر آپ ہی کا منہ تکیں گے سب، سنا ہے روز محشر آپ ہی کا منہ تکیں گے سب، یہاں پورا ہوا مطلب دل مشتاق رویت کا۔ منہ تکنا کہتے ہیں کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا، منتظر رہنا کسی چیز کے لیے۔ دل مشتاق رویت یعنی وہ دل جس کو اشتیاق ہو، شوق ہو دیدار کا۔ یقیناً ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھے، آپ کی زیارت کرے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن سب آپ ہی کا چہرہ دیکھیں گے، سب آپ کا چہرہ تکرے ہوں گے، منتظر ہوں گے کہ آپ شفاعت فرما دیں۔ تو عاشق کا یوں مطلب بھی پورا ہو جائے گا، ذرا دوسرے معنی میں سمجھیے تو، کہ منہ تکیں گے اس بہانے زیارت سے بھی مستفیض ہوں گے، آپ کا جلوہ بھی دیکھیں گے۔ تو چلو اس بہانے دل مشتاق رویت، وہ دل کے جو زندگی بھر آپ کے جلووں کا مشتاق رہا، اس کا مطلب بھی پورا ہو جائے گا، اس کا کام بھی بن جائے گا، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وجود پاک باعث خلقت مخلوق کا ٹھہرا، وجود پاک باعث خلقت مخلوق کا ٹھہرا، تمہاری شان وحدت سے ہوا اظہار کثرت کا۔ اس شعر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان ہو رہی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ پیارے نبی اگر نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، جیسے کہ حدیث قدسی میں ملتا ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں افلاق کو، آسمانوں کو بھی نہ بناتا، کائنات کو بھی نہ پیدا کرتا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے لیے کائنات بنی، آپ کے صدقے پورا عالم وجود میں آیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وجود پاک باعث، باعث کہتے ہیں وجہ، پیارے نبی کا وجود، پیارے نبی کا پیدا کیا جانا، یہ ہے خلقت مخلوق کا سبب، مخلوق کی پیدائش کا باعث اور وجہ پیارے نبی کا وجود ہے، پیارے نبی کا ہونا ہے، پیارے نبی کی پیدائش پاک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تمہاری شان وحدت سے ہوا اظہار کثرت کا، آپ کی ایسی عظیم شان، شان کہ جو وحدت والی شان ہے، ایسی شان کسی کو نہ ملی، شان وحدت یعنی اکلوتی شان، آپ کے جیسی شان کسی کو نہ ملی، آپ کی شان سے اظہار کثرت ہوا۔ اربوں لوگ ہیں دنیا میں، اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں انعام موجود ہیں، یہ اظہار کثرت ہے ایک شان وحدت کے لیے، ایک اکلوتی شان کی وجہ سے یہ ساری شانیں اور یہ سارے کمالات نظر آ رہے ہیں، یہ اظہار کثرت یہ شان وحدت کی وجہ سے ہے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں مدینے میں رہنے والوں کو سلام پیش کرتے ہوئے پیارے نبی کی بارگاہ کے لیے، ہمیں بھی یاد رکھنا ساکنانے کوچائے جانا، ہمیں بھی یاد رکھنا ساکنانے کوچائے جانا، سلام شوق پہنچے بے کسانے دشت غربت کا۔ یہاں پر سلام پیش کر رہے ہیں، ساکنان کہتے ہیں رہنے والوں کو، کوچائے جانا یعنی پیارے نبی پیارے محبوب کے شہر میں رہنے والے، کوچا شہر کو کہتے ہیں، پیارے نبی کے شہر میں رہنے والوں ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھول نہ جانا، اور ہم بے کسانے دشت غربت یعنی غربت کے صحرا میں پڑے ہوئے، اپنے وطن میں دور مدینے سے پڑے ہیں، غربت کے صحرا میں مدینے نہیں پہنچ سکتے، مدینے سے دوری ہے، تو کتنی بھی دولتیں مل جائے غربت ہی غربت ہے، مدینے کی دولت سے دور ہے نا، دولت دیدار مدینہ سے دور ہیں، تو بس ہمارا سلام ضرور پہنچا دینا اے مدینے میں رہنے والوں۔ آخری شعر مقطع میں عرض کرتے ہیں، حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے، حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے، در دولت پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا۔ اللہ اکبر، بڑا ہی پیارا منظر بیان کر رہے ہیں کہ اے حسن سرکار طیبہ، طیبہ والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجب یعنی بڑا ہی حیران کن دربار عالی ہے، بڑا دربار ہے، عالی یعنی بڑا، آپ کا دربار بڑا دربار ہے، کیسا حیران کن منظر ہے یہاں کا کہ در دولت پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا، اہل حاجت یعنی مانگنے والوں کا، میلہ کہتے ہیں ہجوم، ایک رش لگا ہوا ہے مانگنے والوں کا، اور کیا پیارا منظر ہے جو آ رہا ہے، اس کی جھولی بھری جا رہی ہے، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ تو یہ در دولت پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا، اور سب کو عطا کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت کلام آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور یہ اشعار مکمل ہوئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔